عاقل لوگ بے ادب ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ میں مذاق نہیں اڑاتا ہوں. مذاق اڑانا کیا ہے؟ بے ادبی کی علامت ہے، کم عقلی کی علامت ہے. اور میں خدا کے درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل لوگوں میں سے شمار ہو جاؤں. میں جاہل نہیں ہوں، نادان نہیں ہوں. کیوں مذاق اڑانے کے کیا مقصد ہو سکتے ہیں؟ کیا فلسفہ ہو سکتا ہے؟ ایسا کام جس کا کوئی عقلائی مقصد نہ ہو وہ جاہلوں کا کام ہے. تو خدا کا حکم آیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ، اواخر میں آتا ہے، اس کا ایک حصہ مارو اس مردے کے جسم پر، وہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کس نے قتل کیا ہے. اب یہودیوں کی حالت کو دیکھیے. قالوا ادع لنا ربک، لوگوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا ادع لنا ربک، آپ طلب کرو اپنے خدا سے، اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، یہ بقرہ کیسی ہے، کس قسم کی بقرہ ہے، اس کو واضح کرے. تو حضرت موسیٰ فرماتے قال انہ یقول، موسیٰ نے فرمایا کہ خدا کہتا ہے انہا بقرتن، یہ ایسی گائے ہے، لا فارغم، بہت بوڑھی نہیں ہے کہ بچہ دینا ختم ہوا ہو. آج بچہ دنیا میں لانے کے سلسلہ ختم ہوا ہو، بہت پیر ہو، ایسا نہیں ہے. ولا بکرن، بالکل جوان بھی نہیں جو ابھی تک بچہ دنیا میں نہیں دیا ہو. بچہ دینے سے عاجز بھی نہ ہے، کیا نام ہے، یا ایسا بھی نہ ہوا ہو اور بچہ دینا شروع بھی نہ کیا ہو، دو یہ دونوں نہیں ہیں. پھر کیا ہے، عوان بین ذلک، دونوں کے درمیان ہے، نہ پیر ہے نہ بالکل نوجوان ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہے. فافعلوا ما تؤمرون، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ تم انجام دے دو جو کچھ تمہیں حکم ہو رہا ہے، اس کو انجام دو، پھر بہانے مت کرو. لیکن یہ تو بہانے کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، کرنا نہیں چاہتے تھے. حضرت موسیٰ کے بہانے سے کام نہیں کرنا چاہتے تھے، حضرت موسیٰ کو بہانہ بنا کر. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا آپ اپنے پروردگار سے کہہ دے، یبین لنا، ہمارے لیے واضح کرے، بیان کرے، ما لونها، اس کا رنگ کیا ہے، اس گائے کے رنگ کیا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایک ایسی گائے ہے جو بالکل پیلی رنگ کی ہے، زرد رنگ کی گائے ہے، زرد رنگ ہے. فاقع، بالکل صاف، خالص زرد رنگ، خالص زرد رنگ ہے. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے، یعنی ایسے زرد رنگ ہے کہ یہ گائے کے رنگ جب زرد ہے، اس طرح کے خالص زرد ہے، تو دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں. ظاہراً فرماتے ہیں مفسرین مراد وہی گائی کے زرد رنگ دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، نہ ہر زرد رنگ، جیسے کچھ مسلمان زرد کپڑے کی حمایت کرتے ہیں زرد رنگ کی. مثلاً ہر زرد اگر ایسا ہو تو چہرہ زرد ہو جائے، عجیب غریب ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں زرد ہو جائے، کمزوری کو اب پیلا پڑ جاتا ہے. ہاں جی، ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے، وہ بھی کیا ہے، پیلا ہو جاتا ہے آدمی. خلاصہ ہر زرد میں تو حسن نہیں ہے، گائے کے رنگ زرد ہو تو حسن ہے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي. انہوں نے دوبارہ کہا ادع لنا ربك, اپنے پروردگار سے کہو یبین لنا ما هي, بیان کرے ہمارے لیے, واضح کرے ما هي, یہ بقرہ کیسی ہے. ان البقرہ تشابہ علینا, آپ نے جو اب تک اس بقرے کی صفات بیان کی یہ ہمارے لیے مبہم ہو گیا, ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گیا, مبہم ہوتا ہے کون سے بقرہ مراد ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, ہم انشاءاللہ ہدایت پائیں گے, پہنچ جائیں گے اصل اس بقرہ تک جو ہمارے مقصد کی ہے, لیکن فی الحال تو تشابہ ہے, مبہم ہے, واضح نہیں ہے. جبکہ بقرہ کہا تھا شروع میں نا, بقرہ کہنے سے بھی بقرہ ذبح کرنا تھا. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض, خدا کہتا ہے کہ یہ بقرہ ایسی بقرہ ہے کہ لا ذلول, رام نہیں ہے, تثیر الارض کے زمین کو زمین پر ہل چلائے, اتنا رام نہیں ہے کہ زمین پر یہ کیا کرے, ہل چلائے, شخم زنی کرے, اس حد تک رام نہیں ہے, مخالفت کرتی ہے, رام نہیں ہے. تثیر الارض وہی زمین پر شخم اور حد چلانے کو کہتے, زمین کی مٹی کو اٹھانا حل کے ذریعے. ولا تسقی الحرف, اسی طرح سے پانی بھی نہیں لاتی ہے, پانی بھی نہیں نکالتی ہے یا پانی بھی نہیں لاتی ہے, کہاں پر حرف کھیت میں مزرعہ میں پانی بھی نہیں لاتی, نہ حل چلاتی ہے نہ پانی لاتی ہے. اس طریقے سے کیا ہے آغا, رام شدہ نہیں ہے, مسلمتن بالکل بے عیب, عیب سے خالی گائے ہے, یہ گائے ہر قسم کے عیب سے خالی ہے. لا شیئت فیہا, اس گائے میں کوئی بھی نقطہ کوئی خط اس کے دوسرے, مثلا گائے پہ کیا ہوتا ہے جسم پر الگ رنگ کے کوئی ڈبہ ہوتا ہے, کوئی نقطہ ہوتا ہے, کوئی چیز نہ چیز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے, خالص نہیں ہوتا ہے, تو کوئی بھی مکس نہیں ہے اس کے جسم پر, کوئی بھی دوسرے رنگ مکس نہیں ہے. قالوا الان جئت بالحق, انہوں نے کہا ابھی آپ حق, ابھی آپ حق کی بات کرتے ہیں, گویا حضرت موسیٰ اب تک غلط بول رہے ہو, ابھی آپ حق کی بات کرتے ہیں. یہودیوں کی انداز گفتگو, یا بہتر کہیں بنی اسرائیل کے, دیکھو ادع لنا ربك, اپنے خدا سے کہو, اپنے پروردگار سے کہو, تکبر کے ساتھ, بے ادبی کے ساتھ, جتنے سوالات ہیں بے ادبی کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ کہتا ہے اپنے خدا سے کہو, تمہارا خدا نہیں ہے تو بے ادبی بھی ہے, تکبر بھی ہے, اور ابھی تک سمجھ رہا تھا اسی بیہودہ باتیں کر رہا ہے. یہ سارے صفات بیان ہونے کے بعد کہا ہاں ابھی آپ نے صحیح بات کی ہے, الان جئت بالحق. یہ ان کے ایمان, ان تمام معجزات کے باوجود, وہ بھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا ہے, ان سب کے باوجود ان کے ایمان کا یہ درجہ ہے, ان کے ادب کا یہ درجہ ہے, ان کے اطاعت کا یہ درجہ ہے. اپنی ضرورت تھی, اس کے باوجود فذبحوها, تو انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈا. تواریخ میں ہے کہ ایک بچے کے پاس یہ گائے تھی, بہت زیادہ قیمت مانگا تو قیمت دے دیا, بچہ تو بڑے دولت مند ہو گیا. اس بچے کے ایک نیک کارنامہ تھا کہ اپنے والد ایک دن سو رہا تھا, بچے کو کافی فائدہ مل رہا تھا تجارت کا, اب وہ چابی والد کے سرانے کے نیچے تھا, والد کو نہ جگانے کے لیے اپنے فائدہ سے کیا ہوا، محروم ہو گیا۔ اتنا اپنے والد کا احساس تھا، اس کے بدلے میں خدا نے یہ فائدہ اس کو دے دیا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ گائے خرید لی اور فذبحوها، انہوں نے لا کر ذبح کیا گائے کو۔ وما کادوا یفعلون، اور یہ کرنے والے نہیں تھے۔ وما کادوا یفعلون یعنی تقریباً کرنے والے نہیں تھے، نہیں چاہتے تھے، کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے اتنے بہانے کہ یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ، آخر میں یہاں آ کے رک گئے۔ تو سوچ رہے تھے شاید ایسی گائے کہیں نہ ہو، جب نہیں ملے گی تو ہمیں بہانہ مل جائے گا نہ کرنے کے لیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اسی واقعے کو مختصر الفاظ بیان فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا۔ فَدَّارَاتُمْ فِيهَا، پھر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا اس نفس کے بارے میں، اس قتل کے بارے میں کہ کس نے قتل کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور خدا نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم نے چھپایا ہے، جس چیز کو تم چھپاتے ہو، یعنی قاتل کو چھپاتے ہو، اس کو ظاہر کرنے والا خدا ہے۔ خدا باطن امور سے آگاہ ہے، اسی لیے تم چھپاتے ہو لیکن خدا ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس حیوان کے کچھ حصے سے۔ بعض روایات میں ہے دم لے کر دم مارا، خلاصہ حیوان کے کچھ حصے سے۔ آیت نے واضح نہیں کیا اس حیوان کے کون سا حصہ، فرمایا کس حیوان کے کچھ ٹکڑے لے کر اس مردے پر مارو تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ قدرت خدا ہے، مردے مردے پر مارنے سے زندہ ہو جائے، مردے مردے پر مارنے سے زندہ ہو جائے۔ تو کیا ہے، وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور یہ اس کا ایک فائدہ کیا ہے، ایک تو یہ تو ان کی مشکل حل ہو گیا، دوسرا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، خدا اسی طرح سے مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح سے خدا مردے کو زندہ کرتا۔ آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا، مردہ گائے کے ایک ٹکڑا مارا، مردہ جوان پر جوان زندہ ہو کر اٹھا اور اپنے قاتل کی نشاندہی کی، بالکل حقیقتاً وہ زندہ ہو کر اٹھا اور قاتل کی نشاندہی کی۔ تو آپ اسی طرح سے کیا ہے، قیامت کے دن مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے قیامت کا تو نام نہیں لیا، اسی طرح سے کیا ہے، رجعت کے دن مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ یعنی خلاصہ مردہ زندہ ہونے کو دکھایا، بنی اسرائیل کو دکھایا۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے درخواست کی، ارینی کیف تحیی الموتا، مردوں کو کس طرح سے تو زندہ کرتا ہے، مجھے دکھاؤ۔ قال اولم تؤمن، آیا بھی آپ نے ایمان نہیں لایا ہے؟ فرمایا ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان چاہتا ہوں۔ ایمان کے درجات ہیں نا، ایمان کے درجات ہے، اطمینان کے مرحلے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر نہ، جب اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو انسان کو زیادہ یقین آتا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ موقع بھی فراہم کیا، کتنے معجزات دکھایا آپ دیکھیے، ان تمام معجزات کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتا ہے۔ قدرت خدا کی معجزات، اور یہ معجزہ کیا تھا، قیامت کی بھی نشانی تھی، کس طرح سے قیامت کے وقت مردے زندہ ہو سکتے۔ سوال ہوتا ہے تو دیکھو، تمہارے سامنے ہم نے مردے کو زندہ کیا، وہ بھی مردے کو مردے کے ذریعے زندہ کیا۔ یہ ایک نقطہ یہی ہے قیامت رجعت. دوسرا یہ ہے کہ کیا فرمائے اوپر, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, خدا خارج کرنے والا ہے, نکالنے والا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. قیامت کے دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا. یوم تبل السرائر, قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن تمام اسرار پر ملا ہو جائیں گے. حدیث میں امام ششم فرماتے ہیں کہ اگر جنت جہنم نہ ہو, فرض کرے جنت کی نعمتیں نہ ہو, جہنم کے عذاب نہ ہو, تب بھی صرف قیامت کے دن رسوا ہونے کا خوف ہو, سارے آپ کی برائیاں سامنے آ جائے, یہی خوف ہو, تو شائستہ ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر کے کیا کرے, ہمتن آخرت کے فکر میں مصروف ہو جائے. امام کی تعبیر یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کر سہاراؤں میں جائے, اس شدت احساس کو بیان فرما رہا ہے. ورنہ خود امام تو سہارا میں نہیں گئے نا, مراد وہ شدت احساس کو بیان کرنا ہے. کنائی تعبیر, ادبی تعبیرات ہوتا ہے بس اوقات. تو خلاصہ قیامت کے دن کے ایک نقطہ کیا ہے, جو کچھ تم نے ابھی تک چھپائے رکھا سب کو ظاہر کرے گا. یہ جو مردہ ہے اس نے ظاہر کیا قاتل کون ہے, زندہ ہونے کے بعد قیامت کے دن بھی سب زندہ ہو جائیں گے, حقائق سامنے آئیں گے اور قدرت خدا بھی سامنے آئے گی. قیامت کے دن رسوا ہونے کے کیا ہے دلیل بھی سامنے آ گئی. اب یہاں پر اس حیوان کے بیمار ہے, کچھ اس کے اس حیوان کچھ حصہ مار کر اس کو زندہ کرو. کون سا حصہ مارا اس کی وضاحت نہیں کی. قرآن داستان تو نہیں ہے, داستان لکھنا نہیں چاہتا ہے. داستان جو لکھنا چاہتا ہے وہ اتنا طول دیتا ہے, اس کے ہر جزئی کے بارے میں بیان کرتا ہے, تو آپ جانتے ہیں کس طریقے سے لکھتے ہیں, اور حتی تاریخ والے بھی. لیکن قرآن کا ہدف پیغام دینا ہے, پیغام کے حد تک بیان کرتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کرتا ہے. مثلاً وہی قوم ہے کیا نام اصحاب کہف کے بارے میں کیا فرمایا, تین, خود قرآن کہتا ہے اختلاف ہے لوگوں میں, تین تھے یا چار تھے, تین تھے چوتھا کتا, چار تھے پانچواں کتا, اور خدا جانتا ہے اصلی تعداد کو. تو خدا تو بتاؤ, خدا نہیں بتاتا ہے. کیوں؟ بلکہ مطلب یہ کہ یہ اہم نہیں ہے. اصل ایک گروہ تھے فتیتن آمنوا بربہم, کچھ جوان تھے کہ اپنے خدا پر ایمان لایا تھا, اب اپنے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تھے, اسی لیے اپنی پوری زندگی کو چھوڑ کر, ان میں سے بہت سب کی زندگی شاہانہ زندگی تھی, سب چھوڑ کر گئے خدا کے طلب میں. یعنی ترجیح دینا خدائی زندگی کو مادی زندگی پر, اصل پیغام وہ ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے, حیوان کا کون سا حصہ مارا یہ کوئی اہم نہیں ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ, اسی طرح سے خدا مردے کو زندہ کرتا ہے, ویریکم آیاتہ, اور تمہیں دکھاتا ہے خدا اپنی نشانیاں, اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. یہ معاد کی نشانی ہے, قیامت کی نشانی ہے, تمہیں خدا نے دکھایا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سوچو, عقل سے کام لے لو, سوچو اور عقل سے کام لے لو, تعقل کرو. ان آیات الہی کا ہدف یہی ہے کہ تم اپنی عقل سے فائدہ اٹھاؤ. اس کے بعد فرماتا ہے یہودیوں سے, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر اس کے بعد تمہارے دل میں قسی القلب, سنگ دل, سخت دل, قست قلوبکم, تمہارے دل بہت سخت ہو گیا, پتھر جیسا ہو گیا. قسی القلب کہتے ہیں نا, پتھر کی طرح دل, کچھ اثر نہیں کرتا ہے. ان تمام کے بعد, معاد بھی دکھانے کے بعد, تمہارا دل کیا سخت ہو گیا. من بعد ذلک, اس کے بعد, وہی کل حجارہ, تمہارا دل پتھر کی طرح ہو گئے, پتھر کی طرح. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی بدتر انسان کے لیے قرآن نے کہا حیوان، بلکہ حیوان سے بھی کیا ہے گم، زیادہ گمراہ. بعض جگہوں پر کہا ہے کہ موتا، یہ مردے ہے، مردے ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر کیا فرمایا، پتھر، تمہارا دل، تمہارا روح پتھر کی طرح ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. فرماتے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونے کی مثال دیتا اللہ تعالیٰ خود، کیا دیتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرْ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک پتھروں میں سے بعض ایسا ہے، لما يتفجر منه الانہار، اس سے نہریں پھوٹتی ہے، پتھر سے نہر پھوٹتی ہے. حضرت موسیٰ نے جب کیا ہے عصا مارا پتھر پر، تو نہریں وہاں سے جاری ہو گئی. بلکہ پوری دنیا میں نہریں کہاں سے ہوتی، پہاڑوں سے نکلتی ہے، چشمے خصوصاً. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو شق ہو جاتا ہے، شکافتہ ہو جاتا ہے، شکاف پڑ جاتا ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس سے پانی نکلتا ہے. پتھر ہے لیکن اتنی سخت نہیں ہے، شق ہو کر، شکافتہ ہو کر اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے نیچے گر جاتے، اوپر سے نیچے گر جاتے خوف خدا سے. یعنی ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے گرا، لیکن ظاہر ہے قرآن کیا کہتا ہے، اس عالم میں ہر چیز تسبیح خدا کہتی ہے. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کے تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور خدا غافل نہیں ہے. عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو اس سے خدا غافل نہیں، تمہارا تمام اعمال کو خدا جانتا ہے. اعمال ایک ہی ہے کہ جو ہم عمل انجام دیتے اس کو تعملون، جو کام ہم کرتے ہیں. ہاں جی، اعمال تین قسم کے ہیں، ایک ہاتھ پاؤں اعضاء خمسہ کے اعمال ہوتا ہے، اعضاء جسم انسان کے اعمال ہوتا ہے. بعض وقت زبان کا عمل، سچ بولنا، جھوٹ بولنا، حرف حق کہنا، حرف باطل کہنا. بعض وقت دل کا عمل، ایمان لانا، دل میں خدا اور خدا والوں کے محبت کرنا، دشمنان خدا، دشمنان پیغمبر و آل سے دشمنی کرنا، خوبیوں سے محبت کرنا، تمام اعمال حسن سے محبت کرنا. امام حسین فرماتے ہیں جب مدینہ سے نکلنے کے لیے، نکلنے سے پہلے والدہ ماجدہ کے روزہ پر گئے، فرمایا کہ جناب پیغمبر خدا کے روزہ پر گئے اور یہی کہا، یا رسول اللہ، نانا میری کو تقصیر یہی ہے کہ میں معروف سے محبت کرتا ہوں، منکر سے نفرت کرتا ہوں، معاشرہ نہیں مانتا ہے، معاشرہ کی حالت بدل گئی ہے. ابھی دیکھیے دنیا کی حالت کو دیکھیے، حزب اللہ پر اتنا حملہ کیوں ہوا ہے، حماس کی حمایت کرنے، مظلوموں کی حمایت کرنے، یہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی اور جرم. ایران کی دشمنی کیا ہے، ایران کے ساتھ جو دشمنی کرتے ہیں، یہی حرف حق کہنے کی وجہ سے ہے. تو جو بھی راہ اہل بیت پر چلتا ہو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال صرف یہی لوگ انسان ہیں، یہی لوگ خدائی ہے، خدا پسند ہے، باقی تو جانوروں کا اقسام ہے. اگر امام چاروں کی طرح کیا ہے انگلیوں کے درمیان دیکھنے کا ہمیں موقع ملے تو نظر آئیں گے کہ یہ سب جانور ہے. امریکی صدر کیوں نہ ہو، اتنا ووٹ کیوں نہ لیا ہو، تب بھی کیا ہے جانور ہے. آپ دیکھتے ہیں ایران میں وہی ایک عورت نے کیا کیا ہے, بالکل ننگی ہو گئی ہے خلاف قانون, اس کو جیل میں ڈالا ہے. جیل میں بھی اس کی سزا اتنی نہیں ہے, ہلکا معروف کا مسئلہ ہے. اس پر دنیا شور مچا رہی, یہی دنیا ہے جو فلسطین میں عورتوں کا قتل عام کیا ہے اور جنگ بندی کے لیے ویٹو استعمال کیا ہے امریکہ نے. یورپ امداد کر رہا ہے, امریکہ امداد کر رہا ہے, ان کے حق میں مظاہرہ کرنا جرمنی میں اور بڑا جرم ہے. دوسرے ممالک میں بھی بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں. یہ کیا ہے, پیغمبر نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا. پہلے فکر بدل جائے گی, پھر دل بدل جائے گا, جذبات بدل جائیں گے, پھر عمل بدل جائے گا. تو یہی ہے. افسوس ہوتا ہے انسانی معاشرہ اس حد تک گرتا کیوں جا رہا ہے. لیکن یہودیوں کی اس حالت سے دیکھیں, حضرت موسیٰ ہوتے ہوئے اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی کیا حالت تھی. تو ابھی یہودی قتل عام کر رہا ہے, صلح بھی نہیں کر رہا ہے, جنگ بندی بھی نہیں کر رہا, الزام بھی فلسطینیوں پر لگا رہا ہے. عجیب و غریب حالت ہے. افتطمعون, اس کے بعد قرآن فرماتے مسلمانوں سے کیا آپ کو طمع ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے, ان کے مسلمان بنانے کے طمع ہے تمہیں. یہ استفہام انکاری کہتا ہے کہ یہ ہونے والی بات نہیں ہے. بعض وقت استفہام حمزہ استفہام کے لیے ہے, انکاری ہے یعنی یہ ہونے والا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ افتطمعون, کیا آپ کو طمع ہے. طمع کیا ہے, بہت شوق رکھنا, بہت ہی شوق رکھنا. کیا تمہیں طمع ہے, ان یؤمنوا لکم, کہ یہ یہودی ایمان لائیں گے, یہودی ایمان لائیں گے تمہارے لیے, تمہارے دین کے لیے. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله, در حالی کہ ان کے ایک گروہ کلام خدا کو سنتے تھے. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه, پھر تحریف کرتے تھے, کلام خدا کو سننے کے بعد تحریف کرتے تھے. من بعد ما عقلوه, سمجھ میں آنے کے بعد, عقلوه یا تعقل کرنے کے بعد, سمجھ میں آنے کے بعد. وہم یعلمون, در حال کے جانتے ہوئے علم بھی رکھتے تھے اور سمجھ میں بھی آیا تھا, اس کے باوجود تحریف کرتے تھے, تحریف کلام اللہ کرتے تھے. کہتے حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہاں سے کوہ طور سے تورات لے کر اور پیغام الہی لے کر, تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے, جتنا عمل کرنا چاہتے ہو کرو, جتنا نہیں کرنا چاہتے ہو نہیں کرو. ایسے ہی اپنی طرف سے تحریف کر کے حکم خدا کو بیان کے اسی وقت, یعنی یہی کیا کہتے, یسمعون کلام اللہ, کلام خدا کو سنتے تھے. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا, پھر تحریف کرتے تھے, سمجھنے کے بعد جانتے ہوئے تحریف کرتے تھے. ان کی کتابوں میں پیغمبر کی نشانیاں ہیں, حلال و حرام ہے, اس کی بھی تحریف کرتے تھے. پیغمبر خدا کی نشانیاں چھپاتے تھے, بتاتے نہیں تھے. یہ تحریف کا, تحریف تغییر دینا, منحرف کرنا, تحریف کا معنی منحرف کرنا, تغییر دینا. بعض وقت معنی میں ہوتا ہے, یعنی لفظ کے جملے کے معنی کو تبدیل کرتے ہیں, دوسرا معنی بیان کرتے ہیں. یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے, قرآن کے ساتھ بھی پیش آتا ہے, سنت کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. خود مسلمان بھی یہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے معنی میں تحریف کرتے ہیں. تحریف معنوی ہے, بعضوں کو تحریف ظاہری ہے, الفاظ کو بدلنا. سنت میں تو تحریف ظاہری بھی ہوتا ہے, لیکن قرآن میں قرآن فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے اجماع مسلمین ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور زیادہ بھی نہیں ہوا ہے. زیادہ کرنا تو ممکن نہیں کیونکہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ میں آپ زیادہ کیا کریں گے، آپ معجزہ لا سکتے ہیں، اگر کر سکتے تھے تو کمی کر سکتے تھے. تو اجماع مسلمین ہے قرآن میں نہ کمی ہے نہ زیادہ ہے. اور خلاصہ یہ اپنی جگہ پر، لیکن معنی میں جتنے ہو سکے معنی میں یہ گڑبڑ کیا ہے. منفسر خود پیغمبر کے زمانے میں کرتے تھے، منفسر القرآن برائی، کوئی شخص قرآن کو اپنی خیالات کے مطابق تفسیر کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنے جگہ کو جہنم میں معین کرے، تیار کرے، جہنم میں اس کی ٹھکانہ تیار کرے، تیار ہو جائے گا. تو یہ تحریف، تحریف کیا ہے؟ بلے معنوی تحریف ہے. وہ دونوں یہودی کرتے تھے، تو توریت میں بھی تحریف لایا، انجیل میں بھی آتے ہیں. انجیل تو خود مسیحی مانتے ہیں، یہ جو چار انجیل پانچ جو ہیں انجیل کو تو بالکل نہیں مانتے ہیں، اس میں اہل بیت کی تعریف ہے، شاید اسی وجہ سے نہیں مانتے ہوں گے. اہل بیت کی سب سے زیادہ تعریف پانچویں انجیل میں ہے، لیکن چار انجیل کو بھی جو مانتے ہیں وہ خود قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے لکھا ہے، حواری نے لکھا ہے، لیکن بعد وہ خود انہی کے محققین کہتے ہیں، کوئی حواریوں کے بھی نہیں ہیں جو زبان استعمال ہوا ہے ان انجیل میں، بس اوقات 200-300 سال بعد کا ہے. حواریین اسی پہلے صدی میں تھے، بعد میں تو نہیں تھے. اللہ سب وہ اپنی جگہ پر تحریفات ان میں پیش آئی ہے. تو فرماتے یحرف، تحریف کا، یہ کلام خدا کو سنتے تھے اور تحریف کرتے تھے سمجھنے کے بعد اور جاننے کے باوجود. یہ یہودیوں کی حالت تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیوں ہوا ہے، سنگ دل کیوں ہوئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. اتنے خدا کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود سنگ دل ہونے کے لیے، صرف علم کی وجہ سے ایمان نہیں آتا ہے. علم ایک اہم ذریعہ ہے ایمان کا، لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے. کہتے کہ اگر واعظ داخلی نہ ہو باہر کے واعظ کا اثر نہیں ہوتا ہے. دل کو کیا ہے، نرم رکھنا پڑے گا، دل کو سنگ دلی سے نکالنا پڑے گا، ورنہ علم کے باوجود کچھ اثر نہیں کرتا. حضرت موسیٰ کی ان تمام تر کوشش کے باوجود فرمایا کیا، پتھر سے بھی تمہارا دل زیادہ سخت، اثر نہیں ہوتا. اب اس کے لیے دل کو نرم بھی کرنے کی ضرورت ہے، موعظہ کی ضرورت ہے. اسی لیے روایات میں ہے حضرت سلیمان حضرت لقمان کے موعظہ کے ممبر کے نیچے 300 انبیاء ہوتے تھے. شاید اس میں مبالغہ ہو، لیکن ایک موعظہ کی ضرورت حتیٰ انبیاء کو بھی پڑتی، ضرورت پڑتی ہے موعظہ کی. موعظہ علم نہیں ہے، موعظہ واعظ دل کو نرم کرنا ہے. عرض کے شیخ انصاری اپنے شاگرد سے کہتے تھے، شاگرد جمعرات کے دن درس اخلاق دیتے تھے، اپنے درس میں کہتے تھے کہ میں ہمارے دل کے زنگ کو، دل کو جو زنگ لگا ہے اس کو تم کر دور کرو. یہ حتیٰ انسان کو حکم ہے کیا، حیوانات سے بھی وعظ حاصل کرے، حیوانات سے بھی وعظ حاصل کرنے کا حکم ہے، گریہ وزاری کا حکم ہے. ہمارے گریہ کرنے سے خدا کو کیا مزہ آئے گا، گریہ کی وجہ سے کیا ہے، انسان کے اندر رقت آتی ہے. حتیٰ یہ جو روزہ رکھتے ہیں تھوڑے سے بھوک، اس میں بھی رقت آتا ہے، کبھی بھوک نہ لگے سنگ دل ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مشکلات میں پڑ جائے تو سنگ دلی کم ہو جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے. اور خصوصاً گریوں میں، اسی لیے دو گریہ، ایک گریہ در راہ ہے خدا، ایک گریہ در راہ ہے برغم اہل بیت کی فضیلت ہے. تو اسی طرح سے ان کی سیرت، ان کی شہادت، ان کے غم. اب دعائیں بہت مؤثر ہیں دل کو نرم کرنے کے لیے، اور عبادات کتنی مؤثر ہے. جب نماز کے وقت ہوتا تھا تو رنگ بدل جاتا تھا ائمہ اطہار کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, کہتا تھا امانت ادا کرنے کے وقت آ گیا ہے. تو یہ اہم چیز یہی کہ یہاں پر کیا فرماتے ہیں, اس معجزے کے بعد بھی تمہارا دل پتھر ہو گیا, پتھر سے بھی پتھر ہو گیا. ضرورت یہ ہے کہ دل کے لیے کیا ہے, ایک علم ہے, ایک دل ہے. دل میں نرمی کے اپنے عوامل ہیں, علم ان اہم عوامل میں سے ایک ہے, شک نہیں ہے, علم کی ضرورت ہے, لیکن واحد چیز نہیں ہے. ابھی اسرائیل والے, امریکہ والے علم نہیں ہے, یعنی انسانیت پر جو ظلم کرتے ہیں اس کے قباحت کو نہیں سمجھتے ہیں, بچوں کے قتل عام کو نہیں سمجھتے ہیں, لیکن دنیا کے تمام جرائم انہی تعلیم یافتہ علمی شخصیات کے اشاروں پر ہوتا ہے, کیونکہ ان کے دل پتھر ہو چکا ہے. تو خلاصہ ہمارے مذہب میں یہی ہے, علم کے ساتھ دعائیں ہیں, علم کے ساتھ عبادت ہے, علم کے ساتھ ذکر اہل بیت ہے, سیرت اہل بیت ہے, علم کے ساتھ حتی قبرستان جانا. مغرب والے کہتے ہیں اصل مردے کو یاد ہی نہ کرو, مردے کو اسے ہسپتال سے پیسے دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اس کے قبر تک نہیں جاتے, یاد بھی نہیں کرتے. لیکن ہمیں حکم ہے کیا ہے, ہمیشہ یاد کرو, جمعرات کے دن یاد کرو, مختلف مناسبات پر یاد کرو, تاکہ کیا ہے, یہ دل تھوڑا سا نرم رہے, سنگ دلی. ہاں جی, اور وہ بھی یہی یزید دیوبندی تھا نا. تو خلاصہ اس یعنی دل کو نرم نہ کرنے کے یہ آثار ہے, واضح ہے, آپ کو نظر آتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.